الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، امين يا رب العالمين. سورة تغابن کا پہلا رکوع ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے سے ہم نے منتخب نصاب کا مطالعہ جو ہے جمعے کے اجتماعات میں اس کا بیان اور اس کی وضاحت جو ہے یہی موضوع جو ہے رہی ہے. سورۃ تغابن منتخب نصاب کا درس نمبر 4 ہے، چہارم. تھوڑا ذہن میں تازہ کر لیجئے، منتخب نصاب کا پہلا درس سورۃ العصر پر مشتمل ہے، دوسرا درس آیہ بر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جس میں نیکی کی حقیقت اس کی وضاحت ہے بڑی جامعیت کے ساتھ، تیسرا درس سورہ نور کا پانچواں رکوع. ماہ رمضان سے قبل اس کا ذکر ہوا تھا اور اس پر کچھ بیان ہوا تھا. اب اس کے بعد جو ہے سورہ نور کے بعد اب ہے سورہ تغابن. سورہ تغابن مدنی سورت ہے، 28 پارے میں ہے، ایمان کے موضوع پر بہت جامع صورت ہے. قرآن مجید میں صورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا موضوعات کا تنوع ہوتا ہے، کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا، بہت سے موضوعات چل رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ربط بھی تلاش کرنا پڑتا ہے، لمبی صورتیں بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں. یہ دو رکوعوں پر مشتمل صورت ہے اور اس میں بالکل واضح طور پر پہلے رکوع میں ایمانیات کی حقیقت اور دوسرے رکوع میں ایمانیات کے ایمان کے ثمرات. تین ایمانیات ہیں بڑے جو سب جانتے ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان. اہم ترین اللہ پر ایمان ہے، بنیاد وہ ہے، کلید وہ ہے. اللہ نور السماوات والارض، آسمان اور زمین کا نور ہے اللہ. اللہ کو نہیں پہچانا تو پھر اندھیرے میں ہو، تا تامک ٹوئیاں مار رہے ہو، بھٹک رہے ہو، تو اہم ترین ایمان ایمان باللہ ہے، لیکن اللہ کو ان صفات کے ساتھ ماننا کہ جو رسولوں نے بتائی ہیں، اپنے ذہن سے اختراع کردہ تصور اللہ نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کے دور میں فلسفیوں کا بھی ایک تصور اللہ ہے، یہاں کائنات کہیں سے تو شروع ہوئی ہوگی، تو فرسٹ موور جو ہے وہ اللہ ہے، کہیں سے سٹارٹ ہوا ہوگا۔ لیکن ہم جس اللہ کو مانتے ہیں اور جو تمام نبی اور رسول جس کو بتاتے آئے ہیں، وہ اعلیٰ کل شعین قدیر ہے، بکل شعین عالیم ہے، ہر خوبی سے متصف ہے، پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کا صفت علم یہاں تک ہے کہ تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے عزائم کو بھی وہ جانتا ہے، تمہاری نیتوں سے بھی باخبر ہے۔ یہ ایمان کچھ اور ہے، اور اصل ایمان یہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی قانونی طور پر اہم ترین ایمان ہے ایمان بالرسالت۔ اللہ کو تو مان لیا، رسول کو اگر نہیں مانا تو پھر تم نہیں پہنچے جہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ قرآن ہے۔ کوئی ڈھیٹ شخصی ہوگا، انتہائی ڈھیٹ، جو اس کا انکار کرے، اور سب دنیا ماننے پر مجبور ہے کہ قرآن تو یہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، شوشے کا بھی فرق نہیں آیا اس میں، اور یہ بھی کہ طے ہو گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی اور رسول ہیں، اس کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، کوئی نبی اس کے بعد نہیں آیا، سوائے کچھ جھوٹے جن کے جھوٹ کو جانچنے کے لیے کوئی بہت ذہانت کی ضرورت نہیں ہے، اپیرنٹلی نظر آ جاتا ہے یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ اگر کچھ بھی کامن سینس بھی کسی کے اندر ہو، تو اس سے پہلے تو نبی اور رسول تو آتے رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا کوئی نہیں آیا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، اسی لیے کہ اب یہی آخری کتاب ہے، قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا، اور اس میں انسانیت کی ہدایت کا سارا سامان موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ جب قرآن بار بار کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم نے فالو کس کو کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کو۔ تو اللہ کے رسول نے کس طرح کی زندگی گزاری، وہ بھی ساری کی ساری موجود ہے، لائن لائٹ میں ہسٹری کی۔ تو بہرحال یہ ہے ایمان، اور ایمان کے موضوع پر سورۃ تغابن اور تین ایمانیات کا میں نے ذکر کیا، جامع ترین سورت ہے یہ۔ ایمان باللہ کا پہلے ذکر آئے گا اس میں، اللہ کا تعارف، اس کے بعد ایمان بالرسالت، اور پھر ایمان بالآخرت۔ تینوں ایمانیات پر اس میں رہنمائی بھی دی گئی ہے، ایک بڑی ہی جامعیت کے ساتھ اور بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ۔ دوسرے رکوع میں جس شخص کے دل میں ایمان جاگزی ہو جائے، پھر اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا طرز عمل بدل جاتا ہے، اس کی فکر بدل جاتی ہے، اس کے روز و شب بدل جاتے ہیں، وہ کیا ہے اس کی تفسیر آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں جہاں تک بھی پہنچ پائے۔ پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے کے جو زمین میں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، ملک یعنی اختیار، کل کا کل اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کی حمد ہو رہی ہے پوری کائنات میں۔ وہی ایک ذات ہے کہ جو ہم صفات ہستی ہے تعریف اور حمد کے لائق ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلی آیت ہے، بات شروع ہوئی ہے یسبح سے، سبح للہ، یسبح للہ، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بہت جگہ آیا، آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ کی کلمہ تسبیح ہے۔ اللہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے، ہر خامی سے۔ ہمارے ہاں ایک پرفیکٹ بینگ کا کانسیپٹ فلسفی کے اندر بھی ڈسکس ہوتا ہے، لیکن پرفیکٹ بینگ جو ہے وہ کوئی عملاً بھی کوئی موجود ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ہاں ایک ہی ذات ہے وہ پرفیکٹ، جو ہر خامی سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے مبرہ ہے، منزہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک طرف یہ ہے کہ وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، عظیم ترین حقیقت ہے، تو دوسری طرف یہ ہے کہ ہم غیب میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب میں رکھا ہے. اغیبو وذل لطائف لا یغیبو، جو کسی نے کہا میں غیب میں ہوتا ہوں، وہ جو لطف و کرم والا ہے وہ تو غیب میں نہیں ہے، وہ تو سب سے زیادہ واضح ہے، کائنات کی سب سے واضح حقیقت ہے، لیکن امتحاناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب میں رکھا ہوا ہے. ہم براہ راست اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، تو پھر کیسے پہچانیں گے اور پھر کیا اس کا تعارف ہوگا؟ تسبیح، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دو چیزیں ہیں کہ جو انسان اگر اس کی فکر اس کے مطابق ہو جائے تو گویا اللہ کا تعارف پورا ہو گیا. ایک یہ کہ وہ ایسی ہستی ہے جو ہر خامی، ہر عیب، ہر نقص مبرہ ہے، پرفیکٹ بینگ ہے، اور دوسرا ہر خوبی سے متصف ہے، تمام اعلی صفات کا مالک ہے. کوئی پرفیکٹ بینگ نہیں ہے کائنات میں، کوئی نہیں ہے، ایک ہی ہستی ہے. تو التسبیح نصف المیزان، اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، تو یہ اللہ کی معرفت جو ہے اس کا آدھا سفر آپ نے طے کر لیا ہے، یہ نصف میزان ہے. یعنی معرفت کو مکمل حاصل کرنا ہو تو تسبیح سے آدھا ہو جاتا ہے، والحمدللہ تملؤہ، اور کلمہ الحمدللہ سے وہ میزان پر ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، بھر جاتی. تسبیح سے ہم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی کو تاہی سے پاک ہے، اور جب تحمید الحمدللہ کہا تو ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر اچھائی، ہر خیر، اس کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات. بس ہم اللہ کے بارے میں یہی جان سکتے ہیں، یہی کمال معرفت ہے، اور باقی ہمارے اندر وہ ایک انسٹرومنٹ لگا ہوا ہے جو العہد الست کے حوالے سے اللہ کی معرفت پہچان رکھتا ہے کہ ہاں ایک ہستی تو ہے، اور وہی ہماری خالق ہے، مالک ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہوں. جو کہے گا اس کے آپ دماغی حالت پر شک کریں گے، بجا طور پر شک کریں گے. تو کوئی مالک تو ہے نا، کوئی خالق تو ہے، اور پھر ہمارا اختیار بھی نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں جتنا چاہیں رہیں، یہ بھی ہمارا اختیار نہیں. کوئی رب ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس نے اپنے قواعد اور ضوابط کے ساتھ ہمیں یہاں رکھا ہوا ہے. وہی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے. تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے کے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے. ہر ذرہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے زبان حال سے کہ وہ ہستی ہر اعتبار سے پرفیکٹ. لہ الملک و لہ الحمد، کل اختیار کا مالک بھی وہی ہے اور حمد بھی اسی کے لیے ہے، سزاوار حمد وہی ہے. والد محترم فرمایا کرتے تھے نا کہ کوئی اچھی پینٹنگ کوئی دیکھتا ہے، مصور نے بہت زبردست پینٹنگ بنائی ہے، تو پینٹنگ کی جو تعریف کر رہا ہوگا کھڑے ہو کر، وہ اصل میں کس کو داد دے رہا ہے؟ مصور کو. اسی طریقے سے یہ کائنات جس کے بارے میں سورہ ملک میں کہا گیا کہ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اس کائنات میں کوئی رخنا، کوئی کمی، کوئی نقص تم پن پوائنٹ کر ہی نہیں سکتے. فرجع البصر هل ترى من فطور، نگاہ دوڑاؤ، ہے اس کے اندر کہیں کوئی رخنا، کوئی خامی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص؟ اور جتنا ہمارا سائنس کا علم آگے بڑھ رہا ہے اتنا ہی انسان کے اوپر یہ عظمت اور منکشف ہو رہی ہے کہ جس رب نے وہ کائنات بنائی ہے وہ کیا ہوگا. کائنات کا ایک تصور آج سے 200-300 سال پہلے کا تھا. عام انسان سمجھتا ہوگا کہ ہاں کچھ چند میل اوپر ادھر اور دائیں بائیں جو ہے یہ کائنات ہے ساری کی ساری. اب تو انسان خلل دماغی کا لاحقہ ہو سکتا ہے، اسے عارضہ ہو سکتا ہے جب وہ غور کرتا ہے کہ کائنات کی پنہائیاں، وسعتیں کہاں تک ہیں اور کس تک، اور ابھی تک کوئی اس کی آخری لیمٹ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے، اور یہ مسلسل بڑھ رہی ہے. جتنی ہے اس کا ہم بہت تھوڑا سا حصہ ہم جو ہے اس کا اعتراف کر سکے ہیں، باقی کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہے بے پناہ. تو ہے اس کے اندر کوئی رقمہ؟ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور، ذرا نظر دوڑاؤ، کوئی نقص تمہیں نظر آتا ہے اس کائنات میں؟ تم مرجع البصر کرتین، دوبارہ نظر دوڑاؤ بارے دیگر، لیکن تمہاری نگاہیں ناکام ہو کر واپس لوٹ جائیں گے. خاصیم وہ حسیف، تو وہ رب ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ ایک پرفیکٹ بینگ ہے. تمام حمد اسی کے لیے، ہر ذرہ اس کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے، سوائے اس کے کہ جو انسان کو یا کسی اور کو اللہ نے اختیار دے دیا، وہ اپنے اختیار کی بنیاد کے اوپر اللہ کا انکار بھی کرے، اللہ کو گالیاں بھی دے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا موقع دیا ہوا ہے، نتیجہ بھگت لو گے، اختیار پورا ہے سب دے دیا، ہاں وہ چاہے تو تمہاری زبان سلب کر لے، لیکن وہ دیتا ہے اختیار، ہے وہی ایک ہستی، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت یا اس کا علم اس کا ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے، لا متناہی ہے، لمٹس نہیں ہے اس کی، لہذا ہم اس کا احاطہ کر سکتے ہی نہیں، بس یہی کہہ دیں گے کہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے کا علم رکھتا ہے، ہر شے سے باخبر ہے، یہی ہماری علم کی انتہا ہے، یہ وہ ہستی ہے، اسی کا یہ کلام ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا ہوا الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، وہی اللہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، سب کا خالق اللہ ہے، وہی ایک اللہ، لیکن تم میں سے کچھ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ انکار کرتے ہیں، حقیقت تو اپنی جگہ رہے گی، لیکن یہ ہے کہ انسانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ اللہ کو ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اور کچھ اللہ کے منکر۔ فمنکم کافروں ومنکم مؤمن، اسی صاحب نے لکھا تھا کہ قائد اعظم نے جو دو قومی نظریے کی بات کی تو اسی آیت کا بھی حوالہ کہیں دیا گیا تھا کہ پیدا کرنے والا تو سب کا اللہ ہے، لیکن انسانوں میں تفریق ہے، کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے، دو قومی نظریہ یہاں سے وجود میں آ گیا، سب کا مالک اور خالق اللہ ہے، لیکن انسانوں میں فرق ہے، کچھ اللہ کو مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ تو پاکستان بھی جو بنا ہے وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے نعرہ تو وہ لگایا تھا لیکن اسلام کو نہیں اس ملک میں داخل ہونے دیا گیا، یہ تو طے شدہ بات، لہذا دھکے کھا رہے ہیں، ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، وہ تو رہے گا ہماری نصیب میں، آدھا گٹ کٹ چکا ہے، باقی کا فیصلہ کب اللہ کرتا ہے، یہ اس کی حکمت، اس کی مشیت، فیصلہ اس کا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بڑے عذاب کا مستحق بنا لیا ہے، ہم بنا چکے ہیں۔ بہرحال انسانوں میں دو طرح کے ہیں، اللہ کو ماننے والے بھی ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے بھی ہیں، سب کا خالق و مالک وہی ہے، واللہ بما تعملون بصیر۔ قرآن نے یہ بھی کہا نا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، میں ذکر تو کر چکا ہوں لیکن وہ آیت رہ گئی تھی بیان کرنے سے، ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں بغیر کسی کے، کسی خالق کے بغیر، کسی نے بنایا ان کو نہیں، یا یہ اپنے خالق خود ہیں، نہیں تو پھر ایک ہستی ہے اور وہی ہے کہ جو اللہ ہے اور کل کائنات کا مالک ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر، اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے، ہر شے اللہ کی نظر میں ہے، بلکہ ابھی صفت علم جو ہے اس کا ذکر اور آگے تفصیل سے آئے گا۔ تیسری آیت میں فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو بالحق، ایک مقصد کے ساتھ، اس لیے کہ گریک مائتھولوجی میں بھی اور ہندوؤں کے ہاں بھی ایک تصور یہ بھی رہا ہے کہ دیوی اور دیوتا ہیں آسمان میں، اور وہ انہوں نے یہ دنیا میں یہ انسان مخلوق بنائے ہیں جو آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں، اور وہ اوپر سے تماشا دیکھتے ہیں، ان کی تفریح کا سامان ہے یہ دنیا، یعنی بے مقصد ہے، دیوتاؤں نے اپنے انجوائمنٹ کے لیے دنیا تخلیق کی ہے، اور وہ اوپر آسمان پر بیٹھ کر دنیا کا نظارہ کرتے رہتے ہیں، دیکھو چھوٹی چھوٹی بات پر کوئی گلے کسی کا گلا پکڑ رہا ہے، کوئی کسی کا گردن اڑا رہا ہے، کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، تماشا ہے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے سب شب و روز تماشا میرے آگے، جو غالب نے کہا تھا، تو شاید یہی ہے مقصد، اس کا انکار کیا گیا، نہیں، خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس نے حق کے ساتھ، با مقصد تخلیق ہے، یہ رام کی لیلا نہیں ہے، دیوتاؤں کا کھیل نہیں ہے۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور اس نے تمہاری صورت گری کی ہے، تو کیا ہی عمدہ صورت گری کی ہے، تمہیں کس ساخت پر بنایا ہے، تمہیں کیا کیا صفات دی ہیں، تمہارے اندر کیا کیا پوٹینشیلٹیز رکھی ہیں، یہ تو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے، بلکہ ماننا پڑتا ہے، کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی جو بھی مخلوقات ہیں اس میں نمبر ون پر رکھا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اس کے سامنے جھکایا گیا۔ ابلیس بھی ہمارا دشمن کیوں ہوا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرا نمبر دیا تھا، اس کو بھی حکم ہوا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے تو انسان کو اس مقام پر پیدا کیا تھا۔ خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم، اس نے تمہاری صورت گری کی ہے، تمہارے اندر بڑی صفات رکھی ہیں، بڑی پوٹینشیلٹیز رکھی ہیں، تو کیا ہی عمدہ اس نے صورت گری کی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹنا اسی کی جانب ہے۔ اب بات آخرت کی بات تفصیل سے بعد میں آئے گی، اس کے اندر بھی امپلائیڈ ہے، یہ سب کچھ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے یہ ایسے نہیں ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے اور پھر تمہیں کچھ حساب بھی دینا ہوگا اپنا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اب اللہ کی صفت علم کے حوالے سے یہ آیت بہت اہم ہے۔ ایک ہی صفت ہے، صفت علم، اس کا بیان تین انداز سے ہے۔ فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے اس چیز کو بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو، ظاہراً کرتے ہو۔ ایک تو مجموعی طور پر بات ہو گئی کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس سے باخبر ہے، لیکن اس کا علم صرف سطحی نہیں ہے، جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو، جو اعلانیہ کرتے ہو، وہ سب سے باخبر ہے، کوئی شے اس سے مخفی نہیں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اس سے بھی آگے بڑھ کر، جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے، جو دل میں امنگیں ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، جو نیتیں ہیں، ان سے بھی وہ باخبر ہے۔ یہ ہے کلائمیکس، لہذا کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی اسے مغالطہ نہیں دیا جا سکتا۔ شاید تم میں بھی اپنی نیتوں کا اتنا نہ پتا ہو جتنا اللہ کو پتا ہے۔ اگلی دو آیات میں ایمان بالرسالت کا ذکر ہے۔ یہ چار آیات اللہ تعالیٰ کے تعارف پر مشتمل تھی جو اب تک ہم نے پڑھی۔ آگے فرمایا آیت نمبر پانچ میں الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آ چکی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا تم سے پہلے، سابقہ قوموں کی خبریں نہیں آئیں تم تک؟ فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کیے کی سزا چکھ لی، جو کچھ کیا تھا اس کا پھر نتیجہ انہیں بھگتنا پڑا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو دنیا میں جو سزا ملی ہے قوموں کو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں تو ایک دردناک عذاب ان کا منتظر ہے، اصل سزا تو آخرت میں ملنی ہے۔ رسولوں کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اور اہل عرب بھی جانتے تھے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اولین مخاطب ہیں اہل عرب، اور کون ہیں یہ؟ حضرت اسماعیل کی اولاد، حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، حضرت ابراہیم کی جو بیٹے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، ان کی اولاد ہیں، لیکن 2500 سال سے نبوت اور رسالت یہاں نہیں آئی تھی، بلکہ مسلسل نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلتا رہا بنی اسرائیل میں، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، ان کی نسل میں چلی ہے نبوت اور رسالت، چنانچہ وہ تو خوب اچھی طرح واقف تھے، اور کتنے ہی صحیفے آئے، کتنی ہی کتابیں ان پر نازل ہوئیں، حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ خود بنی اسرائیلی تھے۔ یہ 1400 برس ان کی تاریخ کے ایسے ہیں، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی یا رسول نہ ہو، لیکن اہل عرب، مکہ کے رہنے والے، وہ اس سے محروم ہیں، وہ بت پرستی میں پڑ گئے، لیکن انہیں یہ ضرور معلوم تھا کہ مختلف اقوام پر اللہ کے عذاب آئے ہیں، ان کی طرف رسول آئے تھے، اس لیے کہ تجارتی سفر جو ہوتا تھا قریش کا، اس میں وہ گزرتے تھے، قوم سمود کے کھنڈرات سے بھی گزرتے تھے، قوم لوط کا جو حشر ہوا تھا اور ان کی آبادیوں میں سے بھی گزر ہوتا تھا اس کے پاس سے۔ وَإِنَّهَا لَبِ امامِ مُبِينٍ، وہ جو ایک شاہراہ تھی، تجارتی شاہراہ، اس کے اندر بہت سے رسولوں کے جو قومیں ہیں ان کی ہلاکت اور اس کے آثار موجود تھے، تو انہیں معلوم تھا کہ اللہ کی یہاں پر اللہ کے رسول آتے رہے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں اور رسولوں سے بغاوت کے نتیجے میں ان پر بڑے بڑے عذاب بھی آ چکے ہیں۔ اہل عرب کو اسی کی طرف وہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، یا تمہارے پاس خبریں نہیں آئیں ان قوموں کی جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں؟ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کیے کی سزا چکھ لی، یعنی جب رسولوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب ہلاکت سے دوچار کیا۔ پوری پوری بستیاں ختم کر دی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اصل عذاب تو وہاں ہے, آخرت میں ہے کہ جو ان کو ملے گا. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, یہ اس لیے ہوا تھا, اہل عرب کو کہا جا رہا ہے کہ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول, یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول. اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کی طرف مختلف رسولوں کو بھیجا, وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا, ہر قوم نے سب سے پہلا جو بہانہ تراشا ہے نبوت کو سے انکاری ہونے کا, وہ یہ تھا کہ کیا ہمارے جیسا ایک بشر جو ہے وہ ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہے. فَكَفَرُوا, تو ان قوموں نے رسولوں کا انکار کر دیا, آسمانی ہدایت کا انکار کر دیا. وَتَوَلَّوا, روگردانی کی اس آسمانی ہدایت سے. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ, تو اللہ تعالی نے بھی بے نیازی اختیار کی, بے پرواہی اختیار کی ہے, یعنی ان کو اگنور کر دیا. اور اگنور کیا کیا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا, نشان عبرت بنا دیا. سب جانتے تھے, یہود بھی جانتے تھے, اہل عرب بھی جانتے تھے کہ ایسا ہوتا رہا ہے تاریخ انسانی میں. واللہ غنی حمید, اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اسے کسی کی حاجت نہیں ہے, اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اسے کسی کا تعاون درکار نہیں. غنی اور حمید ہے, کوئی اس کی صفت اور حمد کرے نہ کرے, کائنات کا زیادہ زیادہ اس کی صفت حمد میں مشغول ہے, اسے کسی کی پرواہ نہیں. اگلی آیت میں آخرت کا بیان ہے, سب سے پہلے ایمان باللہ, پھر ایمان بالرسالت, اب ایمان بالآخرت. ایک ہی آیت میں بڑے زوردار انداز میں فرمایا, زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, کافروں کو یہ زعم ہے, ان کا یہ گمان ہے, ان کا خیال خام ہے کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اہل عرب کا یہ کہنا تھا کہ اب مر گئے ہیں تو بس مٹی میں مٹی مل کر ختم ہو گئے, کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ وہ مطالبہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا, یہ جو ہیں مردہ ہیں, مردہ ہیں, ان کی تو سیلز بھی ختم ہو چکے ہیں, ہڈیاں بھی جو ہیں وہ چورا چور ہو چکی ہیں, دوبارہ کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں. اور اگر حقیقت ہے کہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے تو ہمارے آبا و اجداد میں سے کچھ افراد کو زندہ کر کے سامنے ہمارے لاؤ, تب ہم مانیں گے کہ اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. بڑے ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں, اور یہ مطالبہ قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ تب مانیں گے, اس کے بغیر نہیں. تو زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, یہ کافر لوگ, یہ کفار مکہ, یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا, دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. قل بلا وربی لتبعثن, اے نبی فرما دیجئے کہ کیوں نہیں, اور قسم ہے میرے رب کی, لتبعثن, تم لازمن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, پھر پیدا کیے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم, اور پھر تمہیں لازمن جتلا دیا جائے گا, جو عمل بھی تم نے کیے ہیں سب تمہارے سامنے لائے جائیں گے. وذلک علی اللہ یسیر, اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان. اس ایک آیت میں ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہے, لیکن دلیل کس بات کو بنایا گیا کہ اے نبی آپ ان سے کہیں گے, قسم کھا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت ہو کر رہے گی, اور یہ قسم کون کھا رہا ہے جس کی صداقت اور امانت کی تم نے خود گواہی دی ہے. الصادق اور الامین کا لقب کس نے دیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص جب قسم کھا کر کہہ رہا ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا, آپ کی صداقت, یہاں اسی کو اجاگر کیا گیا. اس کے بعد پھر ایمان کی پرزور دعوت دی گئی ہے, اور وہ انشاءاللہ پھر ہم ان آیات کا مطالعہ اس کے بعد کریں گے. یعنی پہلا رکوع بھی ابھی مکمل نہیں ہوا, ایمان کی پرزور دعوت ہے. تینوں ایمانیات کا ذکر آ گیا, ایمان باللہ, ایمان بالرسالت, ایمان بالآخرت. اور پھر قریش کو, اہل مکہ کو, اہل عرب کو دعوت دی گئی ہے ان پر ایمان لانے کی, وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اور پھر ایمان کے نتیجے میں جو ایک بندہ مومن کی زندگی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں, وہ ہے اس دوسرے رکوع کا موضوع. انشاءاللہ وقت آنے پر اس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے. اللہ تعالی ہمیں دولت ایمان عطا فرمائے, ایمان کو ہمارے دلوں میں جاگوزی فرما دے, ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے اور اللہ سے دعا کرنے اور اللہ ہی سے اپنے ایمان کے لیے بھی دعا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. چند جملے کہوں گا حالات حاضرہ کے حوالے سے. ہمارا جو الیکشنز کے حوالے سے آفیشیل موقف ہے وہ سامنے نہیں آ سکا, تو آج اس کی تلافی کی کوشش کروں گا کہ ہم اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے, جو بھی پاکستان میں جو گزشتہ ہفتے عام انتخابات کا انعقاد ہوا ہے, الحمدللہ کہ پولنگ والے دن ماضی کی طرح لڑائی جھگڑے اور جانی نقصان کا معاملہ نہیں ہوا, نہ ہونے کے برابر تھا اگر کچھ ہوا بھی. لیکن بدقسمتی سے گزشتہ انتخابات کی طرح 2018 کے انتخابات کے نتائج بھی متنازع بن گئے. اب اس بحث میں تو ہم نہیں پڑھتے کہ دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی اور جو کچھ ہوا اس میں اصل قصوروار کون تھا. البتہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں نہ تو پہلے کسی نے ہار تسلیم کی ہے اور نہ اب کوئی کر رہا ہے, یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. بہرحال عمران خان کی جماعت تحریک انصاف مرکز اور پنجاب اور کے پی کے میں حکومت بناتی نظر آ رہی ہے. مجھے اس وقت عمران خان کی اس تقریر کے حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے جو اس نے کامیابی پر جو آفیشیل تقریر کی تھی, اپنا سٹیٹمنٹ دیا تھا, اسی کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. دیکھیے, جو باتیں انہوں نے کی ہیں ان میں ایک چیز یہ کہ پاکستان میں غربت اور جہالت کے خلاف بھرپور کام کرنے کی ضرورت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, دو آرا نہیں ہو سکتی. ضرورت ہے, ہمارے ہاں جو بے روزگاری کا عالم ہے اور جو خط غربت سے لوگ جو ہیں کتنی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں, پاورٹی لائن سے نیچے, ہمارا بہت بڑا طبقہ تقریباً 50% جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے, یعنی بیسک نیسیسٹیز بھی ان کو فراہم نہیں ہیں. تو یہ سارے کام تو اپنی جگہ کرنے کے ہیں کہ پاکستان میں غربت اور جہالت کے خلاف بھرپور کام کرنے کی ضرورت ہے. جلد اور سستا انصاف عوام کی بنیادی ضرورت ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں, اور ایک دیانتدار قیادت کی بھی ضرورت ہے. ان کے خطاب سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کی بات تو کی ہے, لیکن ہم اسے ایک اور اینگل سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک فلاحی ریاست بنانا تو مقصود نہیں ہے, اگرچہ یہ بھی اپنی جگہ ایک اچھی کار خیر ہے, لیکن اسلام, پاکستان اسلام کے نام پر بنائے. محض فلاحی ریاست کا تصور تو یورپ کے بہت سے ممالک میں ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز میں بالخصوص ناروے اس کی مثال ہے. تو کیا اس قسم کا کوئی تصور ان کے ذہن میں ہے؟ فلاحی ریاست, مجرد فلاحی ریاست کہنا یہ ہمارا مقصود نہیں ہے, اس کی وضاحت میں آگے کروں گا. ہماری رائے میں محض فلاحی ریاست نہیں, اسلامی فلاحی ریاست کی شدید ضرورت ہے. ہمارے پاس یہ گنجائش ہرگز نہیں ہے کہ ہم اسلام کی کچھ چیزیں لے لیں اور کچھ کو چھوڑ دیں. اس مسجد میں اور اس ممبر سے یہ کتنی مرتبہ اس آیت کی جو ہے وہ تکرار ہوتی ہے, مسلسل ہوتی رہتی ہے. کچھ باتوں کو تو مانو گے اللہ کی اور کچھ کو جو ہے وہ اس کا انکار کرو گے, یعنی مستقل طے کر لیا کہ بھئی یہ اسلام کا یہ حصہ تو ہم نے لینا ہے, باقی اسلام جو ہے ہمیں نہیں چاہیے. تو اللہ کو کتنا ناپسند ہے یہ طرز عمل کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کرے گا اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں دوچار جھونکے گا. اسلام ایک وحدت ہے, اس کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے. ہمیں ضرورت کس کی ہے؟ اسلامی فلاحی ریاست کی. ہمارے پاس ایک گنجائش نہیں ہے کہ ہم اسلام کی کچھ چیزیں لے لیں اور کچھ کو چھوڑ دیں. عمران خان جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ان کی مراد سوشل جسٹس ہوتی ہے. یقیناً سوشل جسٹس اسلامی نظام کا ایک جز ہے, لیکن وہ اسلام کے معاشرتی نظام کے حوالے سے سنجیدہ اور فکر مند نظر نہیں آتے, بلکہ ان کے رجحانات بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے بالکل پاکستان اسلامی تعلیمات کے برعکس کھڑے ہوئے. حالانکہ قرآن پاک نے انسانی زندگی کے اجتماعی گوشوں میں سب سے زیادہ زور معاشرتی اور سماجی نظام پر دیا ہے. اگر آپ پاکستان کو اسکینڈینیوین ممالک جیسی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہاں جیسی بے حیائی, فحاشی اور عریانی بھی پھر ساتھ آئے گی. دیکھیے, پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, اس کی بقا اور استحکام حقیقی اسلام سے ہی وابستہ ہے. ہمیں اسلام کے پورے نظام کو اپنانا ہوگا. اس نظام میں کوئی قطر بیوند قابل قبول نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ ہو نہ ہو نقصان ضرور ہوگا. بہرحال یہ تو تھا ان کی گفتگو کے حوالے سے اور ان کے عزائم کے حوالے سے کچھ تبصرہ تھا. ایک چھوٹا سا معاملہ اور بھی ہے جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہے کہ امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم پاکستان کو نئی حکومت کو پاکستان کی نئی حکومت کو آئی ایم ایف سے پیکج نہیں لینے دیں گے, ہمیں اور سکویز کیا جا رہا ہے. تو بہرحال اس کو دیکھنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے نعمت ہی ثابت ہو پاکستان کے لیے. آج ہم جو بدترین معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں وہ ماضی کی حکومتوں کی قرضہ لینے والی پالیسی کا نتیجہ ہے. جو کشکول پھیلائے ہم ہر وقت رہتے ہیں اسی نے ہمیں ذلیل و خوار کیا ہوا ہے. اپنے وسائل پر انحصار کریں, خود یہاں پر جو ہے کھڑے ہوں, اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں, وہ ہمارے ساتھ بائیکاٹ کریں تو شاید اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. ہماری دعا ہے کہ ہم قرض اور وہ بھی سودی قرض کی لعنت سے بچے رہیں. ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت آئی ایم ایف کے پاس جانے سے گریز کرے گی اور ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے اس رخ پر کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس میں پھر خیر و برکت بھی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری. اور اس کے بارے میں میں بہت مرتبہ وہ آیات آپ کو سنا چکا ہوں کہ اگر تم اللہ کے اور اس کے رسول کے وفادار رہو گے تو دنیا میں بھی غالب اور سربلند رہو گے. یہ اللہ کا وعدہ, لیکن ہم اس رخ پر آنے کے لیے تیار نہیں. راستہ یہی ہے, اللہ تعالی ہمیں اس صحیح راستے پر چلنے کی, اسی پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.